ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عن علي رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو صراط المستقيم هو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأسئلة ولا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جیسی نعمت نوع انسانی کو عطا ہوئی, اس جیسی کوئی نعمت اور نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو نبی تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی یہ اتنا بھاری کلام ہے, اتنا رعب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ پہاڑ بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اس لیے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. رہنمائی یا ہدایت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے, کسی کو راستہ دکھانا, اور راستہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے منزل کے ریفرنس سے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید ہمیں کس منزل کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں, میری رہنمائی کریں, تو اس وقت تک آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے اپنی منزل نہ بتائیں. آپ نے ڈڈی والے جانا ہے یا کھوڑے والے جانا ہے, یا آپ نے غلام آباد جانا ہے, یا آپ نے جنگ جانا ہے. آپ منزل بتائیں گے تو آپ کو گائیڈ کیا جائے گا, لیکن اگر آپ جھنگ جانا چاہتے ہیں اور آپ کو کھوڑے والے کا راستہ بتایا جائے تو آپ وہ ڈائریکشن لینے سے انکار کر دیں گے کہ بھائی مجھے جھنگ جانا ہے, مجھے کھوڑے والا جانا ہی نہیں ہے. اپیرنٹلی جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو سرسری طور پر, تو قرآن مجید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے گائیڈ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید تو ہمیں آخرت کا راستہ بتاتا ہے اور ہم سب جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں, ہمیں فکر دنیا کی ہے, ہم سوچتے دنیا کے بارے میں ہیں, ہم پلان دنیا کے بارے میں کرتے ہیں, ہم ایکسل دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, ہم آگے دنیا میں بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں آخرت کا راستہ دکھاتا ہے اور بالکل دو اور دو چار کی طرف طرح اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید ہمیں جنت کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے بالکل خواہش کے مطابق ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کس چیز کا طالب ہے اور اس کا الٹیمیٹ گول اس دنیا میں کیا ہے. کوئی کاروباری آدمی ہو تو پہلے وہ کاروبار شروع کرتا ہے لوور لیول سے, آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے, اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کاروبار سیٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ مکان بناتا ہے. اسی طرح کوئی ملازم آدمی 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے, اور اگر اس کا ساتھ والا کلیگ اس کو پوچھتا ہے کہ میرے دوست تمہاری اچیومنٹ کیا ہے, تم نے 35 سال سروس کی ہے, تمہاری اچیومنٹ کیا ہے, تو وہ بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے, بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں, اور ابھی مجھے جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو انشاءاللہ 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. گویا یہ اچیومنٹ ہے. اور کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس نے گھر نہ بنایا ہو تو ہم سب اسے لان تان کرتے ہیں, لو جی اپنے بچوں نے کوئی چھت بھی نہیں دے کے گیا. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ایک گھر بنانا یہ کیا ہے, یہ الٹیمیٹ گول ہے اس دنیا کی 70 سالہ زندگی کا یا 40 سالہ زندگی کا یا 80 سالہ زندگی کا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو گھر بناتا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ہم اس ڈائریکشن کو ذرا ٹریس کریں کہ انسان کی وہ بہتر سے بہتر کیا ہے, تو فیصل آباد کے لوگ جو ہیں اگر یاد کریں تو وہ پہلے کہاں رہتے تھے, گرو نانک پورے میں رہتے تھے یا پکی ماڑی میں رہتے تھے یا تارک آباد میں رہتے تھے, اس کے بعد وہ کالونیز میں موو ہوئے. کیا فرق تھا پکی ماڑی کے گھر میں, گرو نانک پورے کے گھر میں اور پیپلز کالونی یا غلام آباد کے گھر میں؟ بنیادی فرق یہ تھا کہ گرو نانک پورے یا پکی ماڑی کا گھر وہ اٹیچ گھر تھا, یعنی چھتیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی تھیں, دیواریں جو ہیں وہ مشترک تھیں اگلے پچھلے مکان کے ساتھ بھی اور ساتھ والے مکان کے ساتھ بھی, اور اس گھر میں بیٹھک کا دروازہ جو ہے وہ گلی میں کھلتا تھا اور کوئی پرائیویٹ گفتگو وہاں پر نہیں ہو سکتی تھی. ہر جو گلی میں سے 2 آدمی گزر رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے ان کی باتیں سنائی دیتی تھیں, اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ آپ جو گفتگو کریں گے وہ باہر سنی جائے گی اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے. جو ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی تو کسی کالونی کے گھر میں آئے, پیپلز کالونی میں یا غلام آباد میں, تو اس میں کیا تھا, پہلے ایک فرنٹ یارڈ تھا, گیٹ لگا ہوا تھا, پھر فرنٹ یارڈ تھا, پھر ورانڈا تھا, ورانڈے کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے. ایک پرائیویسی کا احساس تھا اور ذرا کھلے ہونے کا احساس تھا کہ کم سے کم ایک طرف جو ہے وہ گلی ہے کہ جس میں سے گزر کر آپ سین میں جا سکتے ہیں, اس میں آپ کی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں, تو ایک کھلے پن کا احساس ہے. پچھلی طرف بھی کچھ نہ کچھ سین ہے, کچھ اوپن ایریا ہے. پھر اور جب 4 پیسے آ گئے تو پھر آئے ادھر خیابان کالونی میں آ گئے, اور پھر ایک کنال کا 2 کنال کا گھر لے لیا. اس میں اور پیپلز کالونی کے گھر میں کیا فرق تھا کہ پیپلز کالونی کا گھر جو تھا وہ 10 مرلے کا گھر تھا, اور اس میں اگرچہ کچھ سامنے بھی اسپیس تھی, کھلی بھی اسپیس, پیچھے بھی اسپیس تھی, لیکن ایک طرف گلی تھی اور ایک طرف گھر جو ہے وہ ساتھ والے گھر کے ساتھ اٹیچ تھا. یہاں آئے تو آپ نے چاروں طرف اسپیس رکھی, آگے بھی چھوٹا سا باغیچہ بنایا, پیچھے بھی تھوڑا سا گھاس لگایا, دائیں بھی جگہ چھوڑی, بائیں بھی جگہ چھوڑی, تاکہ ذرا کھلے پن کا احساس ہو, چاروں طرف کھڑکیاں ہوں, تمام کمرے جو ہیں ان کی کھڑکیاں باہر کھلتی ہوں, کھلے پن کا احساس ہو. اور پھر اور 4 پیسے آ گئے تو لوکیشن کی ہمیں فکر ہونے لگی کہ کسی اچھی جگہ پر بھی ہو گھر. کیا جگہ اچھی کون سی ہونی ہے, کینال پہ آ گئے یا کسی جگہ کوئی جھیل ہے, کوئی دریا کا کنارہ ہے. کراچی میں वो सी व्यू अपार्टमेंट्स हैं, वो हैं वो सारे के सारे फ्लैट्स, लेकिन उनकी खास बात क्या है कि टाउन प्लानर ने उनको इस तरह से प्लान किया है कि हर जो ब्लॉक है उसका हर फ्लैट जो है उसमें से बस समुंदर नजर आता है, और इसी पर उसकी कीमत है, और उसी पर लोग जो हैं वो बड़ा खुश होते हैं कि जी हम सी व्यू अपार्टमेंट में जा रहे हैं कि नीचे पानी बहता हुआ नजर आता है, थोड़ा सा दूरी क्यों ना हो। फिर ये कि इंसान जब घर बनाता है उसको फर्निश करता है, उसके अंदर सहूलियात वहां पहुंचाता है, और कोशिश क्या होती है करते करते हर चीज जो है वो बड़ी आसानी से उसको मुयस्सर आ जाए। यानी पहले घरों में क्या होता था देहातों के अंदर, जो है वो नहाना जाकर या ट्यूबवेल पे होता था, या मस्जिद के बाथरूम में जाके नहाना होता था, या किसी हमाम पर जाके नहाना होता था। फिर क्या हुआ कि घरों में बाथरूम बन गए, लेकिन बाल्टी भर के ले जाके वहां नहाना होता था। लेकिन अब क्या है, आपको बाथरूम के अंदर जो है ठंडा पानी भी अवेलेबल है, गर्म भी अवेलेबल है, ताज़ा भी अवेलेबल है। फिर ये कि आपका कमरा जो है वो आपकी चॉइस के मुताबिक ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, और उसमें एंजॉयमेंट का इंसान जो है वो हर सामान मुहैया करता है। अब कुरान मजीद को इस पहलू से पढ़े कि कुरान मजीद जो हमें जन्नत की तरफ बुलाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है, वो क्या है जन्नत? ऐसे बागात के जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उनके अंदर बागात में घिरे हुए रहने के उम्दा मस्कन होंगे, और उनमें हर फैसिलिटी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारे जी चाहेंगे वहां मौजूद होगा। वलकुम फीहा मा तदऊन, इन एडिशन भी जो कुछ तुम मांगोगे वो भी वहां पर तुम्हें फराहम कर दिया जाएगा। ये है जन्नत का घर। अब दुनिया के घर को जन्नत के घर के साथ एक और पहलू से भी आप कंपेयर कर लें कि इंसान एक और एतबार से भी घर बनाता है। यानी कोई शख्स अगर किराए के मकान में रहता है तो वो सोचता है कि मेरा अपना घर होना चाहिए। वो अपने घर की तारीफ क्या होती है कि किराए के मकान में रहते हुए जब भी दरवाजा खटखटाता है कोई शख्स, या फोन की घंटी बजती है, तो एक ख्याल जरूर आता है कि कहते मालिक मकान ना आया हो, ये कहने के लिए कि जी मकान खाली कर दें। तो ये जो खटका है कि मालिक मकान खाली ना करा ले, ये इंसान को ये बात सोचने में मजबूर करता है कि मैं एक ऐसा घर बनाऊं कि जिसमें से मुझे निकाला ना जा सके, या किसी साहब को मिली हुई है जॉब की तरफ से रिहाइश, वो किसी मिल के अंदर बड़ा अफसर है तो उसको मिल में रिहाइश मिली हुई है, कोई सरकारी मुलाजम है तो उसको सरकारी कॉलोनी के अंदर रिहाइश मिली हुई है, या बहुत से इदारे हैं कि जो अपने मुलाजमीन को रिहाइश फराहम करते हैं, और उसे पता होता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे ये घर भी खाली करना पड़ेगा। लिहाजा उसके सर पर एक तलवार लटकती रहती है, वो अपने सर पर ना लटकाए तो बहरहाल उसकी बीवी जो है वो तलवार लटकाए रखती है उसके सर पर कि घर का कुछ करो, घर का कुछ करो, घर का कुछ करो। लेकिन बहरहाल ये इंसान को फिक्र लगी रहती है कि वो घर बनाए। ऐसा घर हो, खा एक शख्स जो है वो सरकारी अच्छे बंगलों में रहने का आदि होता है, और अगर वो हलाल खाता है, रिश्वत भी नहीं लेता और हरामखोरी भी नहीं करता, तो वो बड़ी आसानी से कोई मकान नहीं बना सकता, मुश्किल से मकान बनाता है, और जिस घर में वो पहले रहता था उससे बहुत कमतर घर में वो शिफ्ट होता है रिटायर होने के बाद, लेकिन बड़ी खुशी महसूस करता है कि ये मेरा घर है, इसमें से मुझे कोई निकालेगा नहीं। लेकिन ज़रा ब्रॉड व्यू लें उसका, मालिक मकान तो फिर भी रिक्वेस्ट करता था कि घर खाली कर दो, लेकिन जिसे हम अपना घर समझ कर परमानेंट रिहाइश समझते हैं अपनी, उसमें से जब हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से वारंट लेकर, तो फिर वो पूछते भी नहीं कि नोटिस भी नहीं देते, और आते हैं और आपको निकाल बाहर करते हैं। रह जाती है डेड बॉडी, और आपके अपने बच्चे उस डेडी बॉडी को भी चारपाई पे डालकर जाके मिट्टी में दफन कराएंगे कि हमारी जान छोड़। अब अल्लाह ताला जिस घर की तरफ बुलाता है उसमें जहां वो चीजें हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है कि इसमें हर लग्जरी होगी, हर आसाइश होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, और जो कुछ भी इसके अलावा हम मांगेंगे वो भी दिया जाएगा। एक और पहलू जिसका कुरान मजीद बार बार जिक्र करता है और वो बात कुरान मजीद में अनगिनत मरतबा आई है, और वो क्या है? जन्नत के घर का ये तारुफ के खालिदीन फीहा, हुम फीहा खालिदून, कि वो उस घर में हमेशा हमेशा रहेंगे, निकाले नहीं जाएंगे वहां से। और ये इतना कॉमन है कुरान मजीद में, अगर आप याद करें तो, अगर आपने नाजरा कुरान मजीद पढ़ने के लिए यसरनुल कुरान पहले पढ़ा था तो उसकी तख्तियों में भी ये हुम फीहा खालिदून होगा, और अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा था तो उसमें भी हुम फीहा खालिदून जो है वो आपको मिलेगा। यानी कुरान मजीद की बिल्कुल कॉमन एक्सप्रेशन में से है हुम फीहा खालिदून, खालिदीन फीहा मतलब क्या उसका, कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां से निकाले नहीं जाएंगे। कुरान मजीद जो है वो उस जन्नत का रास्ता हमें बताता है कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा रब तुमसे राजी होगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, तुम्हारी गलतियों को इग्नोर करेगा और तुम्हें जन्नत का टिकट अता फरमाएगा और तुम्हें जन्नत में एडमिशन मिल जाएगा। आमतौर पर हम जब जिक्र करते हैं जन्नत में दाखिले का और आखिरत के हिसाब किताब का, तो हम उसको एक मशीनी प्रोसेस समझते हैं, कि आज की जुबान में अगर हम उसको बयान करें कि मेरा अमालनामा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा और अगर मेरे नेक अमाल अच्छे निकले तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं। जहां तक खालिस हिसाब किताब का ताल्लुक है, और हिसाब हिसाब होता है, तो फिर हिसाब तो फिर मुझे आंख का भी देना पड़ेगा, नाखून का भी देना पड़ेगा, बालों का भी देना पड़ेगा, दांतों का भी देना पड़ेगा, कानों का भी देना पड़ेगा, जो अकल अल्लाह ने फरमाई है उसका भी देना पड़ेगा। तो 100% हिसाब किताब में से तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। हां, असल क्या है कि आमालनामा फीड होगा और अगर रिजल्ट डिस्प्ले हो गया फॉरगिवन गोफिरा, माफ कर दिया गया, तो मेरी कामयाबी और आपकी कामयाबी होगी, वरना हमारी कामयाबी नहीं है। तो कुरान मजीद वो रास्ता जो हमें दिखाता है, ये रास्ता जो है ये कुरान मजीद में कोई चैप्टर्स की शक्ल में या इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में नहीं है। कुरान मजीद बड़ी अनोखी किताब है, यानी इसने अपना तारुफ करवाया है कि मैं किताब हूं, जालिकल किताब ला रैब फी। लेकिन जिसे हम आमतौर पर किताब के नाम से जानते या पहचानते हैं, ये उनमें से किसी किताब से नहीं मिलती। ना तो ये टेक्स्ट बुक है, इसलिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं और जो बात पहले चैप्टर में बयान हो जाए पांचवें चैप्टर में उसका हवाला तो आ जाता है लेकिन दोबारा बयान नहीं होती। कुरान मजीद अजीब किताब है कि इसमें एक मजमून बार बार आता है, बार बार दोहराया जाता है, कभी उन्हीं अल्फाज के साथ, कभी अल्फाज के फर्क के साथ, कभी जो है वो कहानी के अंदाज में, कभी हुक्मिया अंदाज में, कभी रोकने के लिए, कभी डांटते हुए, कभी प्यार करते हुए, कभी जन्नत का लालच देते हुए, कभी जहन्नम से डराते हुए, बात एक ही होती है। क्या होता है यानी ये कुरान जो है ये गाइड करता है हमें बड़े गैर महसूस तरीके से, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, गाइड करता है। और इंफॉर्मेशन में और गाइडेंस में बड़ा फर्क है। इंफॉर्मेशन जो है वो तो सिर्फ कोई इत्तला देना होता है, जबकि गाइडेंस जो है वो बताने, दिखाने, चलाने और मंजिल तक पहुंचाने से मुतालिक शय होती है। जैसे कोई शख्स आपसे पूछे घंटाघर का रास्ता, तो आप यहां बैठे बैठे जब उसको बता दें कि बस बाहर निकले फिर चले जाएं, फिर दाएं मुड़ जाएं, फिर बाएं मुड़ जाएं, फिर थोड़ा सा घूमकर आप नहर पे चढ़ जाएंगे और फिर आगे जाके यू टर्न लेके आप उतरें और फिर आप रेलवे रोड पे चढ़ जाएं जड़मला रोड से और आगे जाएंगे तो आपको घंटाघर जो है बाईं तरफ नजर आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप उसे मोटरसाइकिल पे बैठा के और जहाँ से उसे रिक्शा मिल जाए वहाँ तक छोड़ दें और रिक्शे वाले को समझा दें कि भाई उसे घंटाघर ले जाओ। और एक रास्ता ये है कि आप पूछने वाले को अपनी गाड़ी में बिठाएं और उसे घंटाघर जाके उतार दें। ये सारे के सारे जब हिदायत के मराहिल हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें डायरेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन भी देता है। और कुरान मजीद का एक बड़ा खास फंक्शन है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते, वो ये है कि गैर महसूस तरीके से ये हमें दीन के रास्ते पर और जन्नत के रास्ते पर चलाता भी। इंफॉर्मेशन और आगाही जो है ये इंसान को बुराई से नहीं रोकती, अगरचे बुराई का पता देती। एक बात समझी जाती है कि अगर अवेयरनेस पैदा हो जाए तो बुराई खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी कुरान मजीद को आप कई पहलुओं से देखेंगे तो वो बड़े बड़े डिफरेंट अंदाज में आपको गाइड करता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आखिरत का जिक्र है। मैं नहीं समझता कि कुरान मजीद के किसी नुस्खे में आप कहीं से भी उसे खोलें यूं करके और ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ें तो आपको शायद ही कोई ऐसा सफा मिले कुरान मजीद का कि जिसमें आखिरत का तज़किरा ना हो। फिर अल्लाह ताला ने मज़ामीन को हमारी जरूरत के मुताबिक फैलाया है। यानी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो हमें आखिरत को याद रखने की है कि ये जिंदगी कुल जिंदगी नहीं है और हमने मर जाना है और मरने के बाद दोबारा एक नई जिंदगी में जाना है और वो असल जिंदगी है। अगर उसमें हम कामयाब हुए तो हम कामयाब होंगे और अगर उसमें नाकाम हो गए तो हम नाकाम करार पाएंगे। अब ये बात जो है सिर्फ बताई नहीं जाती हमें कुरान मजीद में, ये हैमर की जाती है हमारे दिलों में, हमारे जहनों में बार 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 बार। और जब बार बार एक चीज का जिक्र आता है तो इस बात का इम्कान होता है कि वो बात याद रहेगी। और आप तसव्वुर करें कि और कुछ भी ना हो, हमें ना कोई मसाइल आते हो, ना लंबी चौड़ी हमारी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ हर वक्त ये याद रहे कि हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा जी उठना है और अपने रब के सामने आमाल की जवाबदेही करनी है। सिर्फ इतनी सी बात से हमारे कैरेक्टर में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर एक किस्सा है आदम और इबलीस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, उनमें रूह फूंकी, फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, सब ने सजदा कर दिया। जिसको रियायतन फरिश्तों में शामिल किया गया था असल में वो जिन था, अजाजील जिसे हम शैतान के नाम से पहचानते हैं, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा कि तूने क्यों सजदा नहीं किया जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, तो बजाय अपनी गलती मानने के उसने अर्गू किया, तेरा हुक्म गलत था इसलिए मैंने नहीं माना, मैं मिट्टी से, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग सुपीरियर है, मेरा आदम को सजदा करना बनता ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा कि तुम अपनी अहलिया के साथ जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर लो, खुली छुट्टी है तुम्हें, जहाँ से चाहो खाओ पियो मज़े करो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिम करार पाओगे, जुल्म करोगे। शैतान को वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक्सेस दे दी हमें बताने के लिए कि शैतान जो है वो तुम्हें, अगर तुम उसको एक्सेस दोगे अपने पास, उसको पास बिठाओगे, उससे बातचीत करोगे, तो वो तुम्हें ट्रैप करेगा और अल्लाह ताला की नाफरमानी कराएगा। بھاڑا قصہ مختصر یہ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو آمادہ کر لیا کہ اچھا اس درخت میں سے کھانا نہیں لیا تم نے تو چکھ کے دیکھ لو. اور جو تعریف کی اس درخت کی وہ یہ کی کہ اس درخت کے کھانے سے تمہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو مل جائے گا اور تم فرشتے بن جاؤ گے. اب ایسا ان کے منہ میں پانی آیا کہ پھسل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی کہ وہ آدم و حوا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے رب ہمیں شیطان نے سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو کسی بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے, یہاں سے نکال دے. باقی آدمی ایسے کرتا نا. انہوں نے کیا کیا, معافی مانگ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ربا غلطی ہو گئی اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم تو لٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو یہ میسج اللہ تعالیٰ نے ہمیں, یعنی بار بار وہ قصہ بیان ہوا قرآن مجید میں. اور یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے یہ قصہ ضرور پڑھے گا قرآن مجید میں اور یہ جانے گا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان جو ہے بخشنے کی, اس کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے, اس کی طرف بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, سب تمہارے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اصل مطلوب جو ہے وہ انسان کا بندگی کا ایٹیچیوڈ ہے, اس کا طرز عمل جو ہے بندگی کا وہ مطلوب ہے, اور قرآن مجید جو ہے ہمیں اسی کا راستہ دکھاتا ہے. تو قرآن مجید کی ہدایت جو ہے اس کا کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ یہ ہدایت کا چیپٹر ہے, یہ نماز کا چیپٹر ہے, یہ توبہ کا چیپٹر ہے, اور یہ جو ہے یہ روزے کا چیپٹر نہیں. آپ روانی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن پیش نظر تلاوت سے کیا ہونا چاہیے, ہم نے گائیڈنس لینی ہے. تو غیر محسوس طریقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ کرے گا. آپ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اپنی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک رجحان پائیں گے, اور آپ تلاوت کو چھوڑ دیں تو آپ اللہ اور اس کے دین سے اپنا دل اچاٹ پائیں گے. یہ ایک ایسا غیر محسوس طریقہ ہے قرآن مجید کا گائیڈ کرنے کا کہ جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا لیکن اس کو پریکٹس میں لا کر دیکھا جا سکتا ہے, کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کی باقاعدگی رکھیں گے تو آپ کا مزاج جو ہے وہ نیک ہوگا, اور اگر آپ قرآن مجید سے دوری اختیار کریں گے, اور قرآن مجید سے دوری کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے دوری, تو آپ اللہ تعالیٰ سے بیزار اور دین سے بیزار, یعنی زبردستی کوئی نیک اعمال آپ کریں گے بھی صحیح تو آپ اپنے اندر اس کی آمادگی نہیں پائیں گے. دو ہفتے قبل میں نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے کچھ حصے سنائے تھے. آج میں چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ قرآن مجید کی ذرا تعریف سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو کیسے لیتے تھے. عن علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, انہا ستکون فتنتن, عنقریب ایک فتنہ بڑا فتنہ رونما ہوگا. اب صحابہ کرام کا ایک بڑا مختلف انداز ہے میرے اور آپ کے انداز سے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے فرمائی ہوتی تو ہم فوراً سوال کرتے کہ اللہ کے رسول اللہ اس فتنے کی تفصیل تو بتائیے. لیکن حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی وہ فتنہ کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, شکل کیسی ہوگی, اس میں کیا پرابلم پیش آئیں گی. حضرت علی نے فوراً ایک عملی سوال پوچھا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. قال کتاب اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہوگی. اگر تم یعنی کتاب کو کھول کے اس کی ڈائریکشن پر چلنا شروع کر دو گے تو تم اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے, اس میں سے نکل آؤ گے. فیہ نبو ما قبلکم, اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں, جو کچھ گزر چکا, قصہ آدم و ابلیس, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ہود علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی, پھر حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان سب کے تذکرے ہیں. یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں. تو فیہ نبو ما قبلکم, اس میں تم سے پہلو کی اہم خبریں ہیں. وحکم ما بینکم, تو خبر ما بعدکم, اور تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں ہیں. یعنی قرآن مجید میں سب سے بڑی خبر جو بعد میں ہونے والی ہے وہ تو آخرت ہے, جس کے ذکر سے اس کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے. اور یاجوج ماجوج کے تذکرے میں بھی ذکر ہے کہ جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے اندر ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے, اور پھر اشارات ہیں کہ کیا کچھ ہوگا. وحکم ما بینکم, اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے. کوئی فوت ہو گیا, اب اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے تو اس کا فیصلہ قرآن مجید میں موجود ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے, اس کا فیصلہ قرآن مجید میں موجود ہے. اختلاف ہو جائے تو اس میں صحیح راستہ کون سا ہے وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. حکم ما بینکم, تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. ہو الفصل لیس بالحظ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن قول ہے اور فضول یاوا گوئی نہیں ہے. یعنی ایک سیریس کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, ایسے ہی ادھر ادھر کی نہیں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہانکی ہوئی, بلکہ ہو الفصل, یہ فیصلہ کن قول ہے. وما ہوا بالحظ, لیسا بالحظ, اور یہ یاوا گوئی نہیں ہے. من ترکہ من جبار, یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکس بیان کیے ہیں, بڑے ہم کافیہ و ہم ردیف جملے جو ہیں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, کہ جو تکبر کی وجہ سے قرآن مجید کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا. بڑی سخت, یعنی قرآن مجید کی طرف غرور اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, ایروگنس کی وجہ سے توجہ نہ کرنا. میں کیوں پڑھوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اتنا باعث ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیس کے رکھ دے, تباہ کر کے رکھ دے. ومن ابتغى الهدى فی غیره, اور جس نے ہدایت چاہی قرآن کے سوا کسی اور چیز سے, اضلہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اور آپ جمعے کے ہر خطبے میں اکثر خطیبوں سے سنتے ہیں ایک جملہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا جملہ ہے, من یهدی اللہ فلا مضل له, جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے, اور بھٹکاتا اللہ کس کو ہے؟ جو آپٹ کرتا ہے گمراہی. اللہ تعالیٰ بار بار راستہ دکھاتا ہے لیکن انسان اس راستے سے منہ موڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ دفع ہو جاؤ, تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فرمایا اضلہ اللہ, جو قرآن کو چھوڑ کر قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز سے رہنمائی چاہے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو گمراہ کر دے گا. وہ حبل اللہ المتین, اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو. اور کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ملحد قسم کے لوگ, سیکولر مائنڈیڈ لوگ, کہ قرآن مجید میں ایسے ہی بیکار باتیں کی ہوئی ہیں, اور کہتے ہیں کون سی رسی اللہ کی. یہ جب وہ سن 74 میں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی تو لاہور میں جگہ جگہ بینر لگے ہوئے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو ایک صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر تھے کسی محکمے کے, وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا, یہ کیا کہاں ہے رسی اللہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تبیین کریں, قرآن مجید کے جو مشکل مقامات ہیں ان کو واضح کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں, ہوا حبل اللہ المتین, قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور اگر امت مسلمہ آج قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے تو انشاءاللہ اس کے بہت سے اختلافات آپ دور ہو جائیں گے, اور فرقہ بندی سے ہم نکل کر انشاءاللہ بنیان مرصوص بن جائیں گے, سیسہ پہ لائی ہوئی دیوار بن جائیں گے انشاءاللہ. وہ ہوا ذکر الحکیم, اور یہ حکمت بڑا ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے کئی ذریعے ہیں. سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. اور ضربے لگا کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے حال میں بھی آ جاتے ہیں, اپنے سینسز کھو بیٹھتے ہیں. لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہ ذریعہ ہے جو حکمت بھرا ہے. اس سے آپ کو حکمت و دانائی ملتی ہے, اور کبھی آپ کی مت نہیں ماری جاتی. وہ صراط المستقیم, اور یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اپنی نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ صراط المستقیم, یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء, اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اتباع سے خیالات کے اندر ٹیڑھ پیدا نہیں ہوگا. یعنی انسان کے جو جذبات ہیں اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ٹریک پہ رہیں گی, ورنہ یہ خواہشات جو ہیں یہ ایسی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو کسی بھی گڑھے میں جا کے گرا سکتی ہے. اور یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ اصل میں ان خواہشات ہی کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. سب سے موٹی جو انسان کی تین خواہشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کھانا, پینا اور انسان کا جنسی جذبہ. اور روزہ کیا ہے؟ انہی تین خواہشات کو فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کنٹرول کر کے رکھنا, نہ کچھ کھانا, نہ پینا اور نہ سیکس کرنا. ولا تلتبس بھیل السنت, اور زبانیں اس کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکیں گی. اور یہ تو ایک عجیب اعجاز ہے کہ شاید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو حرف بحرف یاد کی جاتی ہے اور یاد رہتی بھی ہے. یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہوں گے آج بھی دنیا میں, اور ان میں سے بہت سے ہوں گے کہ جو تراویح کی نماز میں قرآن مجید سنا رہے ہوں گے, اور بہت سے ہوں گے کہ جو سن رہے ہوں گے. لیکن قرآن مجید جو ہے زبان اس سے لڑکھڑاتی نہیں اس کو پڑھتے ہوئے. ولا یشبو منہ العلماء, آپ نے فرمایا کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. قرآن مجید کی 30-30 جلدوں میں بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ کلیم نہیں کر سکا کہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر کا ادا کر دیا. ہر روز نئے نقطے ملتے ہیں، جب بھی آپ اس کے اندر غوطہ زن ہوں گے تو اور موتی آپ نکال کے لے آئیں گے. تو لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد، اور اس کو بار بار پڑھنے سے کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوتی، کوئی اچھا سا آرٹیکل، اچھی سی نظم، اب بار بار پڑھ لیں گے، پھر بھی کتنی بار پڑھ لیں گے، آخر بوریت ہوگی. لیکن قرآن مجید وہ کلام ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے اللہ کے بندے ضرور ہوں گے جنہوں نے اب تک ہزاروں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کیا ہوا ہوگا. لیکن ون ناس پر پہنچتے ہیں تو فوراً ہی ساتھ ہی الحمدللہ اور سورہ بقرہ بھی ملاتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ کے جو نارملی قرآن مجید نہیں پڑھتے، وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوتی، کتاٹ نہیں ہوتی کہ بڑا پڑھ لیا. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب کبھی ختم نہیں. یہ عجیب جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اردو میں اور عربی میں اس کے معنی میں فرق ہے. یعنی اردو میں ہم عجیب کہتے ہیں اسٹرینج کو، غیر مانوس، لیکن عربی زبان میں یہ مفہوم بھی ہے اس کا، لیکن زیادہ کامن مفہوم جو ہے وہ امیزنگ کا ہے، خوبصورت، بیوٹیفل. یعنی ابھی یعنی اب آپ 13 میل جائیں، پل ڈنگلو پار کریں تو ضلع چنور شروع ہو جائے گا، اور وہاں پر جو جانگلی زبان بولی جاتی ہے اس میں عجیب کہتے ہیں خوبصورت، بڑی عجیب شاعر، یعنی بڑی خوبصورت چیز. تو وہ عربی والا مفہوم ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوگی. هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جنوں کی ایک جماعت سن کر رہ نہ سکی یہ کہے بغیر کہ انا سمعنا قرانا عجبا، ہم نے ایک بڑا امیزنگ قرآن سنا ہے، خوبصورت قرآن سنا ہے. یہدی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آ رہے ہیں. یہ سورہ جن کے اندر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اوپر سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنا تو ان کی زبان پر یہ بے ساختہ الفاظ آئے، اور انہیں پھر اپنے جو باقی جماعت تھی ان کی جنوں کی، ان کو جا کر یہ ایکسپلین کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک عجیب خوبصورت قرآن سنا ہے. قرآن کے لفظی معنی ہے ریڈر، بار بار پڑھا جانے والا. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. من، اور آخری چار جملے جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. قال من، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا من قال بہ صدق. ہر بات کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے. آپ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ پوچھنے والا پوچھے گا کہ ریفرنس کیا ہے، آپ کہیں گے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یا میں نے خبروں میں سنا ہے. اب اگر آپ کہیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو لوگ آپ کی کریڈیبلٹی پر دیکھیں گے کہ اچھا یہ کوئی سچا آدمی ہے یا ایم ای مرن والا بندہ. خبروں میں سنا ہے، کون سے چینل سے سنا ہے، کون سے اخبار میں پڑھا ہے. عام طور پر جو ایوننگ اخبار ہوتے ہیں نا، جو وہ ہاکر جو ہے وہ آواز لگا کے گزر رہا ہوتا ہے، انسان چونکتا ہے، اخبار خرید کے پڑھا جائے تو اس میں وہ خبر ہی نہیں ہوتی. تو ریلائبلٹی جو ہے، کریڈیبلٹی کسی چیز کی، وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. تو من قال بہ صدق، جس نے قرآن کے ریفرنس سے بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس نے اس کو اجر دیا جائے گا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا, اور جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. یعنی فیصلہ ہمیشہ کسی قانون سے ریفرنس سے ہوتا ہے نا. اگر کوئی مین میڈ لا ہوگا تو وہ لازماً طرفداری کرے گا. اگر پارلیمنٹ کے اندر جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جاگیرداری کو تحفظ دے رہے ہوں گے, اور سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سرمایہ داروں کو, مل اونرز کو تحفظ دے رہے ہوں گے اور مزدوروں کو دبا رہے ہوں گے. عدل نہیں ہو سکتا انسان کے بنائے ہوئے قانون میں. اللہ تعالیٰ چونکہ تمام انسانوں کا مشترک رب ہے, وہ کسانوں کا بھی رب ہے, مزدوروں کا بھی رب ہے, کارخانہ داروں کا بھی رب ہے, زمینداروں کا بھی رب ہے, وہ مردوں کا بھی رب ہے, عورتوں کا بھی رب ہے, بڑوں کا بھی رب ہے, چھوٹوں کا بھی رب ہے, بچوں کا بھی رب ہے اور بزرگوں کا بھی رب ہے. لہذا وہ جو قانون دے گا وہ مبنی بر عدل ہوگا. لہذا من حکم بہ عدل, جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دیا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, کہ جس نے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا. ہدا الی صراط مستقیم بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو, تو ترجمہ ہوگا اس نے ہدایت کی طرف بلایا, کیونکہ قرآن مجید الہدا ہے. آپ قرآن مجید کی طرف بلائیں گے تو آپ سرٹنلی سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, کسی کجی اور ٹیڑھ کی طرف نہیں بلا رہے. اور اگر اس کو ہدیہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا تو کوئی اور آپ کی بات مانے یا نہ مانے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے ضرور سرفراز فرمائے گا, اور اس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی نفع کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ رمضان کا مہینہ دوستو اور بھائیو قرآن مجید کا نزول کا مہینہ ہے. ہمیں اس میں اپنے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے کوئی بدل نہیں ہے. اس کا پڑھنا, اس کا پڑھانا, اس کا سمجھنا, اس کا سمجھانا, اس پر عمل کرنا اور اس کو اسٹیٹ کا قانون بنانا اور اسے پھر پورے عالم کو پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کی ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اس کی فکر بھی عطا فرمائے اور اس کی توفیق سے بھی ہمیں نوازے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سنت ادا کر دیجیے.